بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری ہمارا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی اہم اور ضروری باتیں ہو چکیں، ایک اہم عنوان باقی ہے. اگرچہ عنوانات تو اور بہت سے قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اہم عنوان باقی ہے پہلے اس کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وقت کی جتنی گنجائش ہوگی اس کے لحاظ سے پھر آج انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کر لیں گے. جو اہم عنوان باقی تھا وہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء میں بعض انبیاء اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں زیادہ مشہور ہے مردوں کو زندہ کرنا، احیاء موتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات کا جامع بنایا تھا. جو کمالات گزشتہ انبیاء میں کسی میں کوئی اگر رکھا گیا تھا تو اس امت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمال، تمام کمالات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھا گیا، بلکہ بہت سے کمالات اعلیٰ درجے کے رکھے گئے. گزشتہ انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے بعد باقی ہے. اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ گزشتہ انبیاء میں اگر کسی نبی کو جنت سے پتھر اگر اتارا گیا ان کے لیے، جیسے مقام ابراہیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بدلے میں روضۃ من ریاض الجنہ، پورا ایک حصہ جنت کا ٹکڑا دے دیا گیا. اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پتھروں سے چشمے بہنے لگے اور 12 چشمے جاری ہو گئے 12 قبیلوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو اگر یہ خاص نعمت اور معجزہ دیا گیا تھا، شفائے مرضہ، بیماروں کو شفا دینے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص معجزہ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حصہ دیا گیا. اب عنوان جو آج کا ہے وہ احیاء موتا ہے، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو معروف ہے مردوں کو زندہ کرنا. پہلے تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزے دیے گئے تھے میں مختصراً ان کے بارے میں، یعنی بہت اختصار کے ساتھ ان کا کچھ تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں جو عطا ہوا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں بڑا معجزہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے چڑیا بنا لیتے، چڑیا کی شکل کا کچھ بنا لیتے، اس میں پھونک مارتے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بإذن الٰہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چڑیا بن جاتی، اس میں جان آ جاتی. لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مٹی کی چڑیا جس میں جان آ جاتی تھی وہ تھوڑی دور جانے کے بعد بس مر کر پھر گر جاتی تھی۔ گویا اصل اللہ کی پیدا کی ہوئی چڑیا میں اور اس میں بڑا فرق رکھا گیا تھا، یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے مٹی کی چڑیا بنائی، اس میں پھونک ماری، روح آ گئی، اڑی، تھوڑی دور گئی اور مر کر گر گئی۔ لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو انجیلوں میں مذکور نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس لیے کوئی دین عیسوی کا ماننے والا، انجیلوں کا ماننے والا ہم سے اس معجزے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں، ان کی انجیلوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا جاتا ہے وہ ہے احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ اس بارے میں انجیلوں میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف تین مرتبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بیان کیا ہے احی الموتا بإذن اللہ، قرآن کریم نے بیان کیا، اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ انجیلوں میں اس کا جو ذکر ملتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ تین بار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، دفن کرنے کی تیاری تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اٹھ جا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ دفن بھی کر دیا گیا تھا، دفن ہونے کے 4 دن بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر کے پاس تشریف لائے اور بلند آواز سے کہا کہ اٹھ جا، وہ اٹھ گیا۔ بہرحال انجیلوں میں اس کا جو ذکر ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتا کا جو ذکر ملتا ہے، وہ صرف 3 واقعات ملتے ہیں۔ اور ان واقعات کے سلسلے میں بھی اہل کتاب میں بعض جیسے یہود وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ 3 شخص یہ مرے نہیں تھے بلکہ صرف بے ہوش ہو گئے تھے۔ خیر ہمیں ان کی بات سے اتفاق نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جب بیان کیا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا تو ہم مانتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہوا اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال ہوا ہے۔ یہ 2 معجزے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تیسرا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو شفا دینے کے متعلق ہے، اور چوتھا معجزہ غیب کی باتیں بتانے کے متعلق ہے۔ ظاہر ہے ان تمام کے تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو آج جو ہمیں تذکرہ کرنا ہے وہ احیاء موتا کا۔ میں نے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس لیے ذکر کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق قرآن میں تذکرہ ہے اور انجیلوں میں صرف 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جامع کمالات تھے اور تمام انبیاء کے سردار تھے، تمام انبیاء کی خوبیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یا درجہ اتم کے طور پر یا کسی نہ کسی درجے میں تمام انبیاء کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے گئے تھے، تو سوال یہ ہے کہ احیاء موتا کا کوئی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے یا نہیں؟ عام طور پر ہم لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں جاتا، یا تو ہم واقف نہیں ہیں یا اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مردوں کے زندہ ہونے کا کوئی واقعہ صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن ضعیف روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ بعضوں نے ان روایتوں کو صحیح بھی کہا ہے، اس لیے یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں نہیں ہیں، اس لیے کہ بعض محدثین نے ان روایتوں کو صحیح اور معتبر کہا ہے، بعضوں نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ہے، حدیثوں میں تذکرہ ہے۔ میں صرف 2 واقعہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ ایک تو واقعہ ہے جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے دلائل النبوہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، معجزات، خرق عادت باتوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، میں تو اصل کے لحاظ سے سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ سے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، تو اس شخص نے یہ شرط لگائی کہ میں اسلام اس وقت قبول کروں گا جب آپ میری لڑکی کو زندہ کر دیں جو ابھی قریبی زمانے میں مری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی قبر پہ لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے، اس لڑکی کا نام لے کر اس کو پکار کر کہا کہ اٹھ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی زندہ ہو گئی، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کہہ کر قبر سے نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے یا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا قرب ماں باپ سے بہتر ہے، اور میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا، میں تو آخرت ہی چاہتی ہوں، دنیا نہیں چاہتی۔ بہرحال اس نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے دلائل النبوہ میں، اگرچہ اس روایت کی سند میں کلام ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ روایت ہے، اور یہ روایت موضوع نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے حدیث موضوع ہوتی ہے جس کو بالکل ہی ناقابل قبول قرار دیا جاتا ہے، اس درجے کی روایت نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ مثال کے طور پر۔ دوسرا واقعہ جو بہت مشہور ہے، شاید ہم میں سے بہت سو نے سنا ہوگا لیکن اس طرف ابھی اس وقت ذہن نہ گیا ہو، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، کہیں تفصیل کہیں اختصار ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موضوع پر کئی رسالے ہیں، اور مختلف حضرات نے اس بارے میں بحث کی ہے۔ بہت سے محدثین نے اس کو قبول کیا ہے اور صحیح مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے اسلام قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ کئی روایتیں اس سلسلے کی ملتی ہیں، تمام روایتوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ غیر معتبر ہیں۔ بہت سے محدثین نے ان روایتوں کو معتبر قرار دیا ہے۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت صحیح اور بہت قوی درجے کی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو، کسی مر جانے والے شخص کو زندہ کیا ہو، لیکن اس سلسلے میں روایات مختلف قسم کی ملتی ہیں جو سند کے اعتبار سے کوئی قوی سند کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ تو مثال کے طور پر میں نے دو باتیں کہہ دیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ کرنے کے متعلق کئی محدثین نے ذکر کیا، کئی روایتیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں جو مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ یہ دو مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن سند کے اعتبار سے بہت قوی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ اور باتیں ہیں، کچھ اور معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو علماء نے احیاء موتا سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ مثلاً جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے بکری کا گوشت بھونا، اس میں بہت زیادہ زہر ڈالا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقمہ لیا لیکن نگل نہیں سکے، منہ میں لقمہ گیا، تھوڑی دیر میں باہر نکال دیا، اندر نہیں نکلا، کچھ اثر اندر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے ذریعے سے درجات کی بلندی عطا فرمانا مقصود تھا، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نگلا نہیں، باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ اس گوشت میں زہر ڈالا گیا ہے۔ عورت کو بلایا گیا، اس نے کہا میں نے ایسے ہی کیا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری نے بتایا۔ واقعہ تو مفصل ہے، اس کے بعد کیا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جو بکری مری ہوئی تھی اس مری ہوئی بکری میں حیات آئی، اس کے گوشت نے جو گوشت بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس گوشت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے، آپ مجھے نہ کھائیں۔ اس قسم کے واقعات، جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اس کے بھی عجیب عجیب واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اونٹ نہر کرنے والے ہیں اور چند اونٹ آپ کی خدمت میں جس وقت پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں نہر کرنا چاہ رہے تھے۔ اونٹوں میں نہر ہوتا ہے اس لیے کہ ان کو جس طرح سے کاٹتے ہیں، جو اس کے سینے کے قریب والے حصے سے کاٹا جاتا ہے جس کو نہر کہا جاتا ہے، کھڑا رکھ کے ان کو کاٹا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو نہر فرمانے والے تھے، تو یہ 5-7 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہر فرما رہے تھے تو ہر اونٹ جلدی آگے بڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مجھے ذبح ہونے کی اور نہر ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ فتفقنا، حدیث میں آتا ہے فتفقنا یزدلفنا الیہ، اونٹ ایسے اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے باندھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے جان پیش کرنی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تکلیف ہوگی، خون بہے گا، لیکن وہ اونٹ بجائے اس کے کہ ان کو باندھنا پڑے خود آگے بڑھ رہے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہر فرما دیں۔ یہ اونٹوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ بہرحال یہ بکری، اس موقع پر بکری یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، تو اس بکری کے گوشت میں یہ حیات آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں زہر آلود ہوں، مجھے آپ نہ کھائیے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح استوانہ حنانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں، مسجد نبوی میں آگے کی جانب ایک ستون رکھا ہوا ہوتا تھا، کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا جس کو ستون کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے۔ خطبہ دینا شروع کیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ رو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی، کون رو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس ستون کو، جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس میں کوئی حیات نہیں، کوئی زندہ درخت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ستون ہے، خشک لکڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدن سے چمٹایا تو وہ جیسے بچہ جب اس کو چپ کرایا جاتا ہے تو ہچکیاں لینے لگتا ہے، تو اس سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے فراق میں، میرے سے الگ ہو، میری جدائی میں، چونکہ منبر بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب منبر پہ تشریف لے گئے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدائی برداشت نہ ہوئی، اس جدائی اور فراق کے غم میں وہ رو رہا تھا۔ وہ ستون، چلو درخت میں تو کچھ بھی حیات ہوتی ہے لیکن رونا درخت کا کبھی کسی نے نہیں سنا، تو درخت کا رونا، اور وہ بھی وہ درخت جو پرانا ہو چکا، خشک ہو چکا، اس کی لکڑی بن چکی، وہ لکڑی رو رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اس لکڑی کا، اس ستون کا رونا، یہ احیاء موتا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ستون کا رونا، یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا احیاء موتا کا، اس سے بڑھ کر ہے کہ ایک وہ شخص جس میں پہلے حیات تھی وہ حیات ختم ہو گئی، اس کے مقابلے میں وہ درخت کا تنا جس میں کبھی حیات ہی نہیں تھی، اس میں حیات آ گئی اور رونے لگا، ظاہر ہے یہ احیاء موتا سے بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف جگہوں سے گزرنا، درختوں سے، پہاڑوں سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے بتوں کا گر جانا، بسا اوقات کسی مجمع میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہوتا، اور تسبیح کی آواز آتی تھی، صحابہ بھی سنتے تھے۔ یہ واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان معجزات میں سے بھی ایک اہم حصہ عطا فرمایا تھا، اور اس قسم کے متعلق مختلف واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے سلام کیا، درخت نے سلام کیا، اور اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال احیاء موتا یعنی باقاعدہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اس کا زندہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتوں میں، روایتیں تو ہیں لیکن بہت صحیح روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا، بہت قوی روایتوں میں، لیکن اس سلسلے میں بھی بعض روایتیں ملتی ہیں، اور وہ روایتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں محدثین کو اختلاف ہے کہ معتبر ہے یا نہیں۔ لیکن دوسری اس قسم کی روایات، جیسے میں نے بتایا کہ بکری کا گوشت اس میں سے آواز آ گئی، یا درخت کا تنا رونے لگا، یا پتھروں سے، درختوں سے سلام کی آواز کا آنا، یہ معجزہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ بقول علماء کے یہ معجزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، یہ احیاء موتا سے بڑھ کر شمار کیا جانا چاہیے۔ یہ عنوانات ہمارے جو ہم نے طے کیے تھے وہ تو مکمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ظاہر ہے کیا کیا کمالات کا، کن کن کمالات کا ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور کمالات میں آپ کا حسن اگر دیکھیں تو بہت بڑھ کر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری دیکھیں تو بہت بڑھ کر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیں بہت بڑھ کر تھا۔ ہمارے لیے جو اہم چیز ہے، جس کو علماء نے فرمایا کہ الاستقامۃ فوق الکرامۃ، کہ دین پر ثابت قدمی، اعمال صالحہ پر استقامت، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم بھی صاحب کرامت بن سکتے ہیں۔ انبیاء کے لیے تو خرق عادت چیز معجزہ کہلاتی ہے، ہمارے حق میں، غیر انبیاء کے حق میں وہ کرامت ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم بھی صاحب کرامت ہو سکتے ہیں، کیسے؟ بلکہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص ایک عرصے تک رہا، کہنے لگا کہ اتنا عرصہ میں آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ وہ ناراض ہوئے، فرمایا کبھی مجھ سے خلاف شرع کام کرتے ہوئے بھی دیکھا؟ کیا مجھے کبھی خلاف شرع کام کرتے ہوئے بھی دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں نہیں حضرت، یہ تو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی اصل ہے۔ بہرحال یہ چیز اصل ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں۔ کرامت تو ٹھیک ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے ان کی تو ایک مقام تھا، اور ان کو امت چاہے تاکہ مان لے، ان کی نبوت ثابت ہو جائے، ایمان کے لیے ان کو ماننا شرط تھا۔ لیکن دوسروں کی کسی بزرگ کی بزرگی ماننا ایمان کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو کرامت عطا ہو، کسی کو نہ ہو، بہت سے اکابر بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی کوئی کرامت اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمائی۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، لیکن دفن ہونے کے بعد ان کے حالات کچھ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں کہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا، ان کی تو قبر کے اندر پوری کی پوری کفن اور ہر چیز بالکل صحیح سالم صاف ستھرا محفوظ ہے، کسی وجہ سے قبر کھل گئی، پتہ چلا کہ ان کے تو پورا جسم اور کفن اور ہر چیز محفوظ رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال بعد کے لوگوں کی کرامات وہ نبی کے لیے معجزہ ہی ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ بعد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کرامت عطا فرمائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے طفیل میں، اتباع کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ تو بعد کے لوگوں کی کرامات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معجزہ شمار ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر ثابت قدمی اور استقامت، یہ اصل آپ کا کمال تھا جو ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے یہی ہے۔ آپ کے حسن اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ کی عبادت میں مجاہدہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ہے جسے ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے حسن اخلاق کو، آپ کی عبادات کو۔ اور بعد کے لوگوں نے یہی کیا، کرامتوں اور خرق عادت چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، یہ بھی عجیب تھی۔ ایک صحابی تھے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مضبوط پہلوان تھے، کوئی ان کو گرا نہیں سکتا تھا۔ بکریاں چرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم صحیح ہو تمہاری بات میں تو چلو مجھے گرا کے دکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا ہوگا؟ ایک بکری دے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہوا، آپ نے فوراً ہی گرا دیا۔ وہ پہلے تو سمجھے کہ شاید یہ تو ویسے ہی اتفاقیہ ہو گیا، ایسا شخص مجھے کبھی گرا نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑے پہلوان تھے وہ، ان کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ویسے ہی ہو گیا، دوبارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوبارہ کر لیں۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی، آپ نے پھر گرا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ پھر کچھ غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہوا، پھر آپ نے گرا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت ہے وہ عام انسانوں والی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ عام انسانوں والی طاقت کے لحاظ سے ایسا شخص مجھے گرا نہیں سکتا، اور تین مرتبہ اس طرح اتنا اچانک سے گرا دے اور میں نیچے ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاص طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، صحابہ میں اونچا مقام حاصل کیا ہوتا انہوں نے۔ بہرحال اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے، حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک بکری تو چلو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بکری میں اپنے آقا سے کہہ دوں کہ بھیڑیا کھا گیا، دو بھی ہو سکتا ہے، تین بکریوں کے بارے میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا، یعنی اپنے جو مالک ہے بکریوں کا اس کو کیا جواب دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں فکر کی بات نہیں، میں تمہیں پچھاڑ بھی دوں تم ہار بھی جاؤ اور تمہیں ہی جرمانہ دینا پڑے، دو دو جرمانے تمہارے اوپر لازم نہیں کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میں تو صرف تمہاری بات کی وجہ سے کہ تم چاہ رہے تھے کہ تم مقابلہ کرو اس لیے میں نے مقابلہ کر لیا، مجھے کوئی بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ مشہور ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی خندق کھودی کے جا رہی تھی، انہی کے حصے میں وہ چٹان آئی جسے کوئی توڑ نہیں سک رہا تھا۔ پہلے تو خیال یہ ہوا کہ اچھا چٹان کے پاس سے ہم گول ہو جاتے ہیں، اتنا حصہ چھوڑ کر اس کی طرف اور چوڑائی میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر طے یہ ہوا کہ نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا ہے کہ یہاں سے خندق کھودنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہم نہیں ہٹیں گے۔ یہ کمال تھا صحابہ کا، اپنی عقل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بس ٹھیک ہے ان سے پوچھ لو، پوچھ کر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک چٹان ایسی آ گئی جسے ہم توڑ نہیں سکتے۔ آپ خود تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ میں اس کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ بھی معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو قوت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک جنات میں بھی کوئی بہت بڑا بہادری دکھانے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے آیا۔ حدیث میں آتا ہے ان عفریت من الجن تفلت البارحہ، ایک بہت بڑا جنات میں ایک بہت بڑے جسم والا میرے پاس آیا اور میری نماز خراب کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا، قابو کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، اگر باندھ دیتا تو صبح مدینہ کے بچے اس کا مذاق اڑاتے، اس سے کھیلتے، اس کو تنگ کرتے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں، میرے نبی سلیمان علیہ السلام، میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، تو میرا خیال ہوا کہ میں کیوں کسی درجے میں بھی سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کروں، کہ سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت تھی، اگرچہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یہ مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن دعا یاد آ گئی میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی، تو میں نے سوچا کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا، ورنہ ایسا سلیمان علیہ الصلات والسلام کو اس کی خبر ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خیال کریں کہ اچھا مجھے جنات پر حکومت تھی، ان کو بھی اتنی بڑی حکومت ہو گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جنات کے بڑے بڑے مجمع میں تنہ تنہا رات میں اکیلے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر جنات سے کلام کرنے وغیرہ کا ذکر کئی واقعات ملتے ہیں اس کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ اظہار نہیں فرمایا، جنات کو قابو کر لیا لیکن اس کا پھر چھوڑ دیا اس کو۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا تیز تیز بہت تیزی سے کہ کھانے کا لقمہ اٹھا لے اور کھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بچی آئی وہ بھی تیزی سے آئی تاکہ کھانے میں ہاتھ ڈالے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا کہ شیطان، ہم نے چونکہ بسم اللہ پڑھ لی تھی، شیطان ہمارے کھانے میں حصہ نہیں لے سکا، وہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے کھانے میں حصہ لے لے، بے برکتی ڈالے، تو اس لیے وہ اس مرد کو اس نے بھیجا تاکہ یہ بغیر بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ ڈالے تو اس کے ذریعے سے شیطان بھی اس میں حصہ ڈال لے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ بچی، پھر میں نے، پھر وہ شیطان نے اس لڑکی کو آگے کیا تاکہ اس لڑکی کے ذریعے سے اپنے اس کھانے میں حصہ لے لے اور وہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرے گی تو شیطان کا حصہ ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ جنات پر قابو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے، بعد میں یاد آیا، شاید ایک ہی لقمہ بچا تھا، یاد آیا، بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لیا، یا بسم اللہ پڑھ لیا، اصل حکم تو یہ ہے کہ بعد میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کو چونکہ بسم اللہ والا کھانا پسند ہی نہیں ہے تو شیطان کو پورا قے کر کے نکال دینا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیاطین نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ سے پکڑ کے قابو کر لیتے تھے، چاہتے تھے ستون کے ساتھ باندھ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور بہت زیادہ ان چیزوں کا اظہار بھی نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال بھی عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جنات پر اگر حکومت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑی حکومت حاصل تھی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تخت اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا تھا آپ کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی ہے، امامت کی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتویں آسمان تک، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک تشریف لے گئے، جنت دوزخ وغیرہ تمام چیزیں دیکھیں، پھر دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اتنا طویل سفر طے کیا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے مقابلے میں ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفر اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ سفر کوئی تقابل نہیں، یہ تو بہت طویل سفر تھا جو تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما لیا۔ بہرحال گزشتہ پہلے انبیاء کی کوئی تنقیص مقصود نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، بہت مقرب تھے، بہت اعلیٰ کمالات والے تھے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار اور تمام انبیاء کی خصوصیات اور کمالات کا جامع بنایا تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب ہماری اس نعمت کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کریں، اپنی اس نعمت کی ہم قدر کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام والا نبی عطا فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ان حقوق کو ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں ان کو پہچانیں۔ بنیادی طور پر اب بس وقت و اخیر ہے، بس اتنا میں بتاؤں گا کہ بنیادی طور پر ہمیں جو اہم ذمہ داری ہے وہ ایک، تین حقوق کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بنیادی حقوق ہیں ہمارے ذمہ، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس مختصر بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کو یقین دل کے ساتھ جان لینا کہ واقعی آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ بنیادی پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے محبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہم بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے، آپ کے کمالات کو پڑھ کے، آپ کے حالات کو پڑھ کے، جتنی محبت بڑھا سکتے ہیں آپ کے احسانات کو یاد کر کے، جتنی محبت بڑھا سکتے ہیں بڑھانے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز جو محبت کا خاصہ ہے، محبت کے لیے لازم ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع، آپ نے جو کچھ فرمایا آپ کے احکامات کی اطاعت کرنا، آپ نے جو کچھ عمل کیا آپ کے عمل کے موافق اپنے عمل بنانے کی کوشش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، سنتوں پر عمل کا اہتمام کرنا، یہ ہے اس نعمت کا شکرانہ. اتنا عظیم نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اتنی عظیم امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس امت میں بعد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود اس امت میں شامل ہونے کو اپنے شرف سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں بنایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جس قدر ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے. فرائض، سب سے پہلی چیز عقائد کی تصحیح ہے، پھر فرائض کا اہتمام، اخلاق حسنہ کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام. یہ چیزیں اگر ہمیں حاصل ہوں اور اس میں جتنا ہم ترقی کرتے رہیں اتنا اس نعمت کا شکرانہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر قدر کرنے کی اور آپ کے امتی ہونے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری امت کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، پوری امت کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی پوری امت کے ساتھ آسانی کا، رحم کا، امن کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہاں تک ہم معجزات کے بیان کو اب روکتے ہیں. ارادہ تو یہ تھا کہ آئندہ اب کرامات صحابہ کا ذکر کریں، لیکن وہ ذکر پھر بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر صحابی کی کرامت، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کرامات ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی کرامات ہیں، تو کرامات صحابہ کا عنوان طویل ہو جائے گا. واقعات اپنی جگہ فائدہ تو دیتے ہیں، لیکن خیر چونکہ ہمارا اصل جو موضوع چل رہا تھا وہ تو تفسیر کا تھا، تو آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ پھر ہم سورہ مریم کی تفسیر سے آگے چلیں گے. فی الحال تو چونکہ سورہ کہف ختم ہو گئی تھی، اب سورہ مریم کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے شروع کریں گے. پھر اگر کوئی اور بات ضمناً آ گئی یا اور کوئی بات شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو دیکھیں گے، لیکن اصل ہمارا عنوان جو ہے وہ تفسیر کا تھا، تو آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ سورہ مریم کی تفسیر میں آگے سلسلہ شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.